الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور مکرم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ جو عظیم احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور آپ کی تشریف آوری، آخرت تک کے آنے والی امت اور کائنات کے لیے ہدایت کا انتظام، یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا فضل اور عظیم احسان ہے. جب سے اس دنیا میں انسان آباد ہیں، اس وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول عظام کو بھیجا ہے، اور تمام انبیاء کرام اور رسل کرام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر 124,000 یا 200,000 سے زائد دوسرے قول کے موافق، یہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کے انسان تک تشریف لاتے تھے، اور وہ پیغام جو انبیاء کرام نے انسان تک پہنچایا ہے اور امت کو رہنمائی فرمائی ہے، وہ پیغام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ پیغام ایک ہی پیغام ہے. اور جو بھی رسول تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان سب نے امت کو اور انسان کو یہی پیغام پہنچایا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ضروری ہے اور ایک اللہ پر ایمان لانا، اسی کو معبود ماننا اور اسی کو اپنا رب ماننا، خالق ماننا، رزاق ماننا، یہ انسان کی عبادت ہے۔ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ سارے اعمال عبادت اسی لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اعمال کو ہمارے لیے لازم فرمایا ہے۔ ورنہ ایک شخص ایمان کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص صرف دکھانے کے لیے کفر کی حالت میں نماز کی اوپر نیچے ہو رہا ہے، دیکھنے والے کو بظاہر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، لیکن ایک کی نماز وہ مسلمان کی نماز ہے، وہ مقبول ہے، بہترین نماز ہے، اور دوسرے کی نماز وہ نماز ہی نہیں ہے بلکہ اسے اٹھک بیٹھک کہا جائے گا۔ حالانکہ عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو جو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور یہ بات اس کو مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بادشاہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی مالک ہیں، اور انہی کا فیصلہ اٹل ہے اور حتمی ہے، اب جو یہ سجدہ اور نماز پڑھے گا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت، رضا اور اللہ تبارک و تعالی سے رجوع شامل ہے۔ اور جو شخص ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، کافر ہے، وہ بھی رکوع کر رہا ہے، وہ بھی سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا اعتقاد، وہ بنیادی اشیاء یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حکمرانی، اللہ تعالی کی بزرگی، بڑھائی، اس سے وہ خالی ہے، لہذا اس کی عبادت وہ عبادت ہی نہیں کہی جائے گی۔ دنیا میں بے شمار اعمال ہیں جس کے اندر اخلاص کا ذکر یا اخلاص کا وجود وہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر اس عمل کے اندر اخلاص شامل نہ ہو، خواہ وہ صدقہ ہو، خواہ وہ کسی کی مدد کرنا ہو، خواہ وہ کسی کی شادی کرانا ہو، یہاں تک کہ وہ حج اور عمرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہے اور للہیت کے ساتھ نہیں ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک فاسق فاجر گناہگار اور اللہ تعالی کا نافرمان کعبہ مشرفہ میں جا کے حج اور عمرے کے لیے جا کے تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام جہانوں کی محامد، بھلائیاں، اچھائیاں، وہ بھی آپ کی ہیں اور تمام قسم کی بادشاہت بھی آپ کی، لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے مسلمان مومن کے کلمات اور یہ ہے مسلمان مومن کا اعتقاد۔ اس لیے کہ اگر دل میں ایک بات ہے اور زبان پہ دوسری بات ہے تو ایسے کو تو پھر منافق کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی یہ شان رکھی ہے کہ وہ برملا علی الاعلان، یا اگر حالات اور حکمت کا تقاضا ہو تو سرن ہی کیوں نہ ہو، حق کا ساتھ دے گا اور باطل کو باطل سمجھے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، آپ کی نبوت اور رسالت وہ پورے عالم کے اندر چمکنے اور دمکنے کے لیے تیار ہے، لیکن کفار اور مشرکین اہل مکہ کی جانب سے بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو اس کے بعد پھر کفار کی اصلاح، کفار کی تنبیہ اور ضروری کارروائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مدنی وہ جہاد سے اور کفار کے ساتھ محاذوں سے لبریز پڑی ہے. بدر سے شروع ہو کے آپ خندق تک اور حنین تک، احزاب تک چلے جائیے، ہر ہر جگہ پہ کفار کو ایسا دھول چٹائی ہے اہل اسلام نے، اور کفار کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا یہ انسان پر لازم ہے. ایسا دین اسلام کے علاوہ کائنات میں کون سا ہوگا جس میں باقاعدہ دعوت کے بھی آداب ہیں اور جن کو پیغام نہیں پہنچا ان کو پہلے پیغام پہنچانا، شریعت کے احکام سمجھانا، اس کے بعد پھر جزیہ اور زکوٰۃ کے مسائل میں مذاکرات کرنا، یہ تمام چیزیں اگر ناکام ہو جائیں تو پھر اس کے بعد تلوار اٹھانے کا نمبر آتا ہے. ورنہ جو دیگر مذاہب باطلہ ہیں، چونکہ وہ محرف ہیں، بدل گئے اور ان کی تمام باتیں، تعلیمات اصل وہ ختم ہو چکی ہیں، اس قسم کے کوئی آداب، کوئی تعلیمات ان میں موجود نہیں. تو اہل اسلام اور مسلمان، یہ یقیناً ایک بہت بڑی نعمت سے سرشار ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرف ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، انا آخذکم بحجوزکم وانتم تتکحمون الی النار، میں تم کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں ورنہ تم جہنم میں گرنے کے لیے اچھل رہے ہو، تیار ہو. باقاعدہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پہ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور اسلام نازل فرما کے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یقیناً ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں، ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا کر رکھیں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے یا ہمارے ایمان سے غلط راہ پر چلنا چاہتا ہے، ہمارے مذہبی عقائد اور جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے، اس کے پہچان اور اس فتنے سے دور رہنا یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت مبارکہ کے بعد صرف ایک طبقہ ایسا ہے، ایک عمر یعنی ایک جنریشن کے افراد ایسے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سارے کے ساروں کو مہدی، ہدایت یافتہ اور راہ حق پہ قائم ہوا ہوا قرار دیا ہے. ان لوگوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی، آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھی اور آپ کے احباب اور دوست بھی تھے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ کے رسول اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ سے کوئی غرض نہ رکھنا. اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اور غرض عربی میں باقاعدہ نشانے کو بھی کہتے ہیں، ان کو میرے بعد نشانہ ہرگز نہ بنانا. اصحابی کن نجوم بعیہم اقتدیتم اہتدیتم، حدیث کی سند میں کلام ہے لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ گویا کہ نور اور ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کو بھی اپنا لو اور جس کا بھی دامن تھام لو اہتدی تم ہدایت پالو گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما کر تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مسیلمہ کذاب نے اور مانعین زکات نے اور دیگر اسلام کے باغیوں نے بڑا سخت برتاؤ کیا. سب باتیں بھول گئے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے متعلق تعلیم فرما کر گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے ایک نشان تھے روئے زمین پہ، ان کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کی گئیں، کس کس طرح ان کو تنگ کیا گیا، اور یہ تو حضرت کی استقامت تھی اور اللہ کا فضل تھا کہ وہ پہاڑ کی طرح کھڑے رہے ہیں. لیکن آخر کار حضرت عمر کو بھی وہی سازشی عناصر نے نقصان پہنچایا اور آپ کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات آپ دیکھ لیجئے. ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہی خلیفہ ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے فضیلت والے اور کائنات میں کتنے بہترین انسان ہیں، لیکن ایسے ظالم بھی آئے جنہوں نے ان کو العیاذ باللہ لان اور تان اور تشنی کا نشانہ بنایا، جنہیں خوارج کہتے ہیں. تو ہم تو 1442 سال کے بعد اس دنیا میں اور اس کائنات میں موجود ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے ہر ایک پر اعتماد کرنا شروع کر دیں اور ہر ایک کی بات کو درست ماننا شروع کر دیں، اور جو بھی جہاں بھی دین کا نام لے اور دین کے اوپر احتجاج کی کال دے اور دھرنا دے، وہاں ہم شرکت جا کے شروع کر دیں، تو بہت زیادہ اس بات کا خطرہ ہے کہ العیاذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گمراہی کے راستے کی طرف نہ چل پڑے، بلکہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہم اپنے اموال کو، اپنے بینک بیلنس کو اور اپنی انویسٹمنٹس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے پورٹ فولیو میں کوئی چیز لینے کا یا بیچنے کا، تو کتنے زیادہ اس میں مشکلات ہوتی ہیں، کتنی سوچ اور سمجھ ہوتی ہے، کتنے مشورے ہوتے ہیں، استخارے ہوتے ہیں. حالانکہ کیا ہے، دنیا کے چند پیسوں کی بات. تو وہ معاملہ جس پر بندے کا حساب اور عقاب ہونا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یا بدعتی ہونے کا فیصلہ ہونا ہے، اور اتنا حساس معاملہ کہ جس میں ایمان اور کفر کے درمیان لکیر قائم ہو جائے، وہاں ہم اتنے بے احتیاط اور بد احتیاط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ضروری ہے کہ ہم اصل دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالی کا نازل کیا ہوا دین ہے، وہ دین اسلام جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، وہ دین اسلام جو صحابہ سے ان کے خیر خواہوں نے اور شاگردوں نے سیکھا ہے، وہ دین اسلام جو صحابہ کو اپنے اسلاف اور بزرگی کا درجہ دینے والے ائمہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اس دین اسلام کو فالو کرنا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے. ورنہ جو مسلمان کا ایمان ہے، یہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے. کچھ بھی ہو جائے اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کا ایمان، اس پر وہ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی لین دین نہیں کر سکتا. ایمان کہتے ہی اس کو ہیں جس پر حتمی ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا ہو گیا. اور انسان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے، سب سے زیادہ ویلیوبل شے ہوتی ہے، اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ مشکل اور اتنی ہی زیادہ ضروری بھی ہوتی ہے. اور جتنی زیادہ قیمتی شے ہوگی، ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے خلاف اس کے ڈاکو، اس کے چور، اس کے راہزن، اس کے بارے میں سازشیں کرنے والے، وہ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. ابلیس کو جب راندہ درگاہ کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر لعنت ہوئی اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو اس نے بڑبڑا کے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو مہلت مانگی ہے اس میں کچھ باتیں کہی ہیں، وہاں پہ بھی اس نے یہی کہا ہے کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور ان کا ایمان، ان کا اعتقاد، ان کی عبادت، ان کے اعمال، ان سب میں میں اثر انداز ہوں گا. اور یہی تو ہمارا مرتبہ ہے، یہی تو ہمارا مقام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہو رہی تھی، احادیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس میں غم، خوشی، پریشانی، بھوک اور بیماری، صحت، خوشحالی، جو دنیا میں جتنے مراحل ہیں ہم جن سے گزرتے ہیں، یہ سب اس میں شامل کر دو. فرشتے بڑے حیران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ پیغام، یہ عرض کی کہ یہ اتنی ایک چھوٹی سی مخلوق اور اتنے سارے معاملات اور اتنی سادی آزمائشیں، یہ کیسے اس کے لیے ممکن ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ تعالی نے فرمایا. حکم آیا کہ جو انسان کا رزق ہے اس کو پوری کائنات میں، دنیا میں پھیلا دو، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں، وادیوں میں. آج آپ دیکھیں اور غور کیجئے کہ انسان اپنے رزق کی تلاش میں کہاں کہاں پہنچ چکا ہے. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہی عرض کیا دوبارہ کہ یہ انسان اتنی زیادہ بڑی دنیا میں اور اتنی زیادہ بڑی کائنات میں اپنے رزق کی تلاش میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں. چونکہ انسان کا مقدر اور اس کا فیصلہ دنیا میں رہنے کا ہو چکا تھا، اور فرشتے وہ جنتی مخلوق ہیں، آسمانی مخلوق ہیں. آسمانی مخلوق کے آداب، طور طریقے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف بنائے ہیں. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو نیند نہیں آتی، فرشتوں کو شہوت نہیں ہوتی، فرشتوں کو تناسل کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ ایک ایسی مخلوق کا مشاہدہ کر رہے تھے جس میں یہ تمام کے تمام آزار موجود ہوں، تو وہ بڑے حیرت میں مبتلا ہو گئے. اور انسان کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے، اس کو لالچ بھی ہو جاتی ہے، اس کو صحت بھی آتی ہے، بیماری بھی آ جاتی ہے، اور پورے روئے زمین میں وہ اپنے رزق کی تلاش بھی کرتا ہے. لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے باوجود اگر ہم وہ عمل کر لیں تو پھر ہم واقعتاً مسجود ملائکہ یعنی فرشتوں کی طرف سے سجدے کے قابل، اور وہ ہے ایک اللہ کی عبادت. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا گیا اور انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی، انبیاء کرام انسانوں میں مبعوث فرمائے گئے. اس کی یہی وجہ ہے کہ اگر آزمائش ہے، اگر امتحان ہے، تو پھر اس کے بعد انعام بھی بہت بڑا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور آپ سے ایسا تعلق قائم کریں جو واقعتاً ایک مسلمان امتی کا ہوتا ہے. اور یہ تعلق، یہ محبت، یہ عشق رسول، اس کے معیارات، اس کے طور طریقے اور اس کے آداب، یہ ہم انہی سے سیکھیں گے جنہوں نے واقعتاً پیغمبر سے عشق فرمایا ہے. کیونکہ ہم ایک دینی کام کر رہے ہیں، ایک ہم دینی عمل کر رہے ہیں، اور دین اسے کہتے ہیں جو وحی اور شریعت سے ثابت ہوتا ہے، جو ہم اپنی طرف سے بنائیں یا ہم کوئی نئی بات کہہ لیں، دنیا کا کوئی بھی عمل کر لیا جائے اس کو دین نہیں کہا جا سکتا. بلکہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی کے ہاں دین وہ اسلام کا دین ہے. اور فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین قرار دے یا دین سمجھے یا دین جانے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہمیں جس طرح ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پہلے شریعت کے احکام کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نماز سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. نماز سے پہلے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. نماز سے پہلے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. تب جا کے جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز عبادت والی نماز کہلائے گی. تو شاعر نے تو عشق رسول کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اور آپ سے تعلق کو کس طرح بیان کیا ہے. نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں. وہ آتا ہے روایات میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخر عمر مرض الوفات میں اپنے حجرے مبارک کا پردہ ہٹا کے باہر دیکھتے تھے تو صحابہ کرام آپ کی طرف دوڑ کے آتے تھے، آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ان میں سے بعض نے شاید نماز بھی چھوڑ دی ہو، تو شاعر نے کہا نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں. ایک عاشق، اس نے شعر کہا، اگر آ تر کسی راضی بدستارت دل مارا، زخال ہند تو بخشم سمرقند و بخارا را. اگر میری معشوقہ اور میری محبت وہ میرے پاس آ گئی اور مجھ سے ملاقات ہو گئی تو میں اس کے ٹیکے کے لیے، یعنی وہ جو زیور پہنا جاتا ہے اس کے لیے، صرف اس کے بدلے میں سمرقند اور بخارا دونوں قربان کر دوں گا. سمرقند اور بخارا کے بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے شہر وہ تو ایک محبوبہ کے ایک ٹیکے کے اوپر قربان ہونے والے ہیں. اس نے بلایا عاشق کو اور اسے کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے شہر کو اور میرے علاقے کو محبوبہ پر قربان کرنے والے، یہ میری محنت ہے اور یہ میرے بڑوں کا شہر ہے. عاشق کھڑا ہو کے بات سنتا رہا، اور جب بادشاہ کی بات مکمل ہو گئی تو کہنے لگا میں نے اپنا شہر بدل لیا ہے، آپ سمرقند اور بخارا پر دعویٰ رکھتے ہیں لہٰذا میں نے شعر بدل لیا ہے. اگر آ ترک شیرازی بدستارت دل مارا، اگر وہ محبوبہ میرے ہاتھ میں میرے پاس آ گئی، برائے یک نظر دل بر ببخشم ہر دو عالم را، تو میں ایک نظر دیکھنے کے لیے آسمان اور زمین قربان کر دوں گا. تو آپ سمرقند اور بخارا کے مالک ہیں، آپ وہ رکھیے، میں آسمان اور زمین اس کے اوپر قربان کرنا چاہتا ہوں. عشق ایسا ہوتا ہے، محبت ایسی ہوتی ہے کہ بادشاہ اٹھا اور اس کے احترام میں اور اعلان کیا کہ واقعی یہ سچا عاشق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے تقاضے وہ انسان کے اپنے نفس سے شروع ہوتے ہیں. اپنا بدن، اپنے اعمال، اپنے اطوار، اپنی عادات، اپنے اخلاق، یہ ہمیں سر تا پا سنت نبویہ کے موافق کرنے پڑیں گے، تب ہم داعی بنیں گے اور تب ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ دوسروں کو باور کرائیں گے. اگر ہمارے اپنے اعمال ہی بے سر و پا ہوں اور پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ یہ عمل کہاں سے ثابت ہے اور یہ عمل سنت کدھر سے نکلا ہے اور اس کے بارے میں فلاں بزرگ نے کیا فرمایا ہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر. اور علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، روح المعانی کے مصنف ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ یہ جو کلمات عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں اگرچہ اس میں لفظ یا نہ ہو، الصلاۃ علی رسول اللہ یا السلام علیک ایو رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ ان کا انکار کیا ہے کہ یہ لفظ ہی ثابت نہیں ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے اقوال میں، آپ کے اعمال میں الصلاۃ علیک یہ الفاظ نہیں آتے، بلکہ اللہم صلی علی محمد، السلام علیک ایوہ النبی، اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود کے آداب اور کلمات اور الفاظ ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. تو جب ہمارے پاس اتنا بہترین دین موجود ہے اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم موجود ہے، اس میں موجود احکام، اس میں موجود فضائل، اس میں موجود تمام شرعی آداب موجود ہیں، تو پھر ہمیں بے بنیاد اور کمزور روایات کی طرف، ایسے اعمال جن کا ثبوت نہ ہوتا ہو، ایسی بدعات جو روز روشن کی طرح پتہ چلتا ہو کہ یہ سنت نہیں ہے، قصدن اور جان بوجھ کے اس طرف جانا، یہ تو پھر اپنے ایمان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف. ایک مسلمان کو پتہ ہو کہ میرے لیے فلاں عمل نقصان دہ ہے اور میں اس طرف جاؤں تو میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ. اور ایک اور آیت میں فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، بہترین کام کرو، اللہ کی فرمان برداری کرو، نیکی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے تم پہ بہت بڑے احسان فرمائے ہیں. ایک پانی کے قطرے سے ایک گوشت کا لوتھڑا اور پھر اس میں ہڈیاں اور اس میں روح کا آنا اور پھر دنیا میں آنا، اور اتنا زبردست سورہ کہف میں جو وہ مومن نے تقریر کی ہے، اس میں فرمایا ثم سواک رجلا، آج تم پورے کے پورے آدمی بن کے میرے سامنے کھڑے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم اپنا مشاہدہ کریں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یقینا احسان کا بدلہ احسان ہے، فضل کا بدلہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بدلہ شکر ہونا چاہیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اگر کوئی سنت پر عمل نہ کرے، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ کر دوسرے راستوں پہ چلے، اگر کوئی بدعات کو اپنائے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں ہم ناشکری کہتے ہیں. اور ناشکری بعض مقامات پہ انسان کے کم ظرفی کا اظہار کرتی ہے، انسان کی کم عقلی کا اظہار کرتی ہے. لیکن یاد رکھیے، جب معاملہ خالق اور مخلوق کا ہو، جب معاملہ مالک اور بندے کا ہو، تو پھر ناشکری کفر کے مترادف بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے کفار، یعجب الکفار، قرآن کریم میں آتا ہے، کسان کے لیے کفار کا لفظ آتا ہے، یہ عجیب بات. اور عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو کسان ہوتا ہے بڑا ناشکرہ ہوتا ہے، جتنی بھی اعلیٰ فصل آ جائے اور جتنی بھی بہترین اس کی کاشتکاری ہو، ہمیشہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنا رونا دھونا کر رہا ہے. عربی میں اس کو کہتے ہی کفار ہیں، یعنی ناشکرہ. تو میرے محترم بھائیوں، ناشکری کا یہ مطلب نہیں العیاذ باللہ کہ ایک بندہ عبادت چھوڑ دے، یہ صرف ناشکری نہیں، یہ بلکہ ناشکری سنت کو چھوڑ دینا، ناشکری پتہ ہو کہ یہ عمل درست نہیں ہے اور اس میں لگے رہنا، ناشکری ایک گناہ کو بار بار کر لینا، ناشکری اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کے بدلے عبادت کا نہ کرنا، یہ ناشکری ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ بہت بڑے عاقل اور ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ایک انسان پہ ایک سانس میں تین شکر واجب ہو جاتے ہیں، سانس اندر گیا یہ اللہ کا احسان، اندر جا کے انہوں نے آپ کو فرحت دی، آکسیجن ملی، یہ اللہ کا احسان، اور پھر وہ خیریت سے باہر نکلا، یہ بھی اللہ کا احسان. العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. جو مریض ہیں اور جن کو سانس کی تکلیف ہو، ان سے آپ پوچھئے کہ سانس لینا کتنا دشوار ہو جاتا. تو ہمارے پاس الحمدللہ صحت ہے، ہمارے پاس اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ایمان جیسی دولت ہے. ہاں ایک کمی ہو رہی ہے جسے اعمال کہتے ہیں. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم اسے شریعت کے موافق کر لیں اور سنت کے موافق کر لیں، تو یقیناً پھر اس عبادت میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں، دعا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. وقال ربكم ادعوني، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے پکارو، استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، وہ لوگ جو میری عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، جو میری عبادت سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں درست نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. آپ تمام ادھر ادھر کے معاملات کو چھوڑیے، آپ تمام ادھر ادھر کی بدعات کو چھوڑیے، اور حق راستہ جانیے، حق علماء کو جانیے، حق کا تقلید کیجئے اور حق کو فالو کیجئے، تو یقیناً یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سا طائفہ منصورہ ہے؟ کیونکہ کہنے کو تو فرقے ابھی بھی ہزاروں ہیں، پہلے بھی ہزاروں تھے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم درست ہیں. خارجی بھی تھے، معتزلہ بھی تھے، کرامیہ بھی تھے، جہمیہ بھی تھے، قدریہ بھی تھے، مرجیہ بھی تھے، اور رافضیہ بھی ہیں، سب لوگ ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم حق پر ہیں. لیکن عربی میں کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات صحیح ہے، مقاصد غلط ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، آپ کی رسالت، آپ کا تاجدار ختم نبوت ہونا، اور آپ کا مسلمانوں کے لیے مقتدا اور امام ہونا، یہ ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منہ مبارک پہ اور آپ کے جسم کے ایک ناخن کے اوپر یہ پوری امت قربان ہونا چاہتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فساد برپا کیا جائے، مشکلات قائم کی جائیں، اور مسلمانوں کو دین کے نام پہ ہائی جیک کر کے کبھی اسلام آباد لے جاؤ اور کبھی لے آؤ، کبھی لے جاؤ اور کبھی لے آؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اور وہی لوگ جو اہل حق علماء کی ذرا ذرا سی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کو بڑی فکر ہوتی ہے، کیونکہ جہاں اصل کام ہوتا ہے اور جہاں حقیقتاً کام ہوتا ہے، وہ دشمن کو بھی پتا ہوتا ہے. اسی لیے کیونکہ ہمارے لوگ، ہماری ریاست، ہمارا ملک، وہ ہمارے لیے دل و جان سے عزیز ہیں، لیکن ہر انسان کی اور ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. ان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ کرو کچھ. دوبارہ سے مولوی بہت آگے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اسی داڑھی اور پگڑی نے اور اسی قمیض شلوار نے امریکہ کو 21 سال کے بعد بھگا کے دکھایا اور اپنی بات سچ کر کے دکھائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نمونہ رکھا ہے کہ کامیابی دین میں ہے، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام میں ہے، قرآن کریم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، آپ کی باست پر، آپ کی عظمت شان پر ایک حرف بھی آئے اور واقعتاً ہماری ریاست یا ہمارا ملک اس میں سستی کر رہا ہو، تو پھر تمام مسلمانوں پر ایک جیسا اس کی حفاظت کرنا فرض ہے. اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر مطالبہ ایسا نہیں ہوتا جو قابل عمل ہو، ہر بات ایسی نہیں ہوتی جس پہ عمل کیا جا سکے، اور جتنے بھی وعدے کیے جاتے ہیں کوئی ایک وعدہ تو دکھائیے، بلکہ وہ وعدے جو عام مسلمانوں سے کیے گئے ووٹ کے نام پہ، الیکشن کے نام پہ، اور کس کس نام پہ، کوئی ایک وعدہ تو مقبول ہوا اور قبول ہوا ہو اور واقعی پاکستان میں اس کا چرچا ہو کہ کیا بات ہے. یہ تو حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، معاملات ہیں. ہاں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہمارے تمام ایسے اہل اسلام کے سلسلوں کو جو ہمارے دفاع کے لیے اور ہمارے بقا کے لیے، ہمارے وجود کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے، اور صرف دنیاوی نہیں بلکہ اخروی ترقی، جو عمل کی ترقی ہے، جو علم کی ترقی ہے، وہ بھی عطا فرمائے. اور یقیناً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ایک سپاہی ہیں، ایک امتی کی حیثیت سے ہمارا یہ عہد و پیمان اور ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ اگر پیغمبر ہمیں ہماری جان سے پیارے نہیں، ہماری اولاد سے پیارے نہیں، ہمارے گھر والوں سے پیارے نہیں، تو ہم پھر مسلمان کیسے ہو سکتے. لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی اکونا، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ، اس کے ہاں پسندیدہ، من والد ہی، اپنے باپ سے، و ولد ہی، اور اپنی اولاد سے، و الناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے. یہ احادیث ہم پڑھتے ہیں اور یہ احادیث متواتر احادیث، ہمارا ان پر ایمان اور اعتقاد ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معصوم مسلمان، ہمارے سیدھے بھائی، ان کے جذبات سے اور ان کے دین سے اور ان کے اعتقاد سے غلط فائدے اٹھا کے ان کو بار بار ابھارا جاتا ہے اور ایسے راستوں کی طرف لے جایا جاتا ہے جو یقیناً علماء کے اور اہل علم کے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے راستوں سے مختلف ہوتا ہے. کیونکہ یہ تو ایک مشن ہے، اور ایک ایسا مشن ہے جو متفقہ ہے، جس میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث، آپ کی رسالت، آپ کے ختم نبوت، آپ کی تمام جو آداب اور سنتیں ہیں، اس کی حفاظت تو وہ تمام اہل اسلام پر فرض ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل، آپ کی باعث کا مقصد ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگیں گے. آپ کی باعث کا مقصد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور اسلام اور قرآن کا پیغام چار دانگ عالم میں عام ہو چکا، اب شرک کی اجازت نہیں ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کا مقصد وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول نے سکھایا اس کو پکڑو لازم. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روکا اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کا مقصد اور آپ سے عشق اور محبت کا اصول، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، تو رسول کی اتباع، اور رسول کی اتباع میں رسول کی محبت بھی شامل حال ہے. تو یہ ہمارے مسلمانوں کا جذبہ نہیں بلکہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے امتی کے حیثیت سے آپ کے سپاہی اور آپ کے فوجی بن کے تیار رہے، لیکن ہم بے وقوف نہیں بنیں گے اور ہم اپنے جذبات اور اپنے دین سے کھیلیں گے نہیں، اور جہاں ضرورت ہوگی اور علماء حق آواز دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہر مسلمان وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں موجود ہوگا. لیکن میرے محترم بھائیوں، جیسے کہا جاتا ہے کہ لکل شیئن آفت وللعلم آفات، کہ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، لیکن علم اور علم کے مقام، علم کے مرتبے اور علم والا دین، اس کے لیے بہت ساری آفتیں ہیں. ہر طرف سے آپ کو شکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر طرف سے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی، لہذا احتیاط بہت ضروری ہے. اور اپنا اعتقاد، اپنا عمل، اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك، اے پیغمبر آپ بھی مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی قائم رہے. ولا تطغوا، اور بالکل بھی راستے سے بل نہ ہٹیے گا. اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو فرض نماز کے بعد ہم سنتیں پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ، یہ نماز سے متصل پڑھنا ضروری ہے. علامہ شرنب لالی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الازا میں، مراقی الفلاح میں، تحتاوی میں، امداد الفتح میں، سب جگہ نقل فرمایا ہے، القیام للسنت متصلم بالفرض مسنون، سنت مؤکدہ کے لیے قیام فرض کے بعد متصل، یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی گپ شپ نہ ہو، کوئی مجلس نہ ہو، یہ مسنون ہے. تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد اب بیٹھے ہیں، انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے اللہ جانے. بہتر یہ ہے کہ پہلے سنن مؤکدہ سے فارغ ہو لیا جائے، اس کے بعد پھر جتنے بھی وظائف ہیں، دعائیں ہیں، وہ تسلی سے کر لی جائیں. سوال پوچھا ہے کہ بچوں کو سزا کے طور پر گنجا کرنا کیسا ہے جبکہ وہ نہ چاہتا ہو. دیکھیے، یقیناً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال پر عمل بھی فرمایا ہے اور اس کو پسند بھی فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین طرح کے بال رہے ہیں، لمہ، جمہ اور وفرا. سب سے چھوٹے ان کو لمہ کہا جاتا ہے، اور جو کان کی لو تک آ جائیں وہ وفرا ہیں، اور وہ جمعہ ہیں، اور جو کندھے تک آ جائیں وہ وفرا کہلاتے ہیں. تو یہ بات تو درست ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بال سنت طریقے سے اور اسلامی طریقے سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرع مسلم میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بال تو رکھے ہیں لیکن اس کی خدمت نہیں کر سکتا، صفائی نہیں کر سکتا، احتیاط نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے بالوں کا منڈوا دینا یا چھوٹے کروا لینا زیادہ مستحب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے بہت بڑے بڑے بال تھے اور بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ تھے. آپ نے فرمایا شیطان، یہ شیطان ہے، شیطان لگ رہا ہے. اس لیے بالوں کی حفاظت، بالوں کے آداب، اور بالوں کے ساتھ پھر امامہ بھی ہوتا ہے. بالوں کا ذکر ہر جگہ آپ کو ملے گا، امامے کا ذکر کوئی نہیں کرتا. تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو طالب علم یا جو عالم بال رکھے وہ امامے کو اپنا لازمی بنا لے، تب پورا مکمل سنت پہ عمل ہوگا. میرے شوہر کا کوئی کام نہیں لگ رہا ہے، وظیفہ بتائیے. سورہ تغابن 41 دفعہ پڑھ لیں اور پھر 40 دن تک روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں، اور استغفار کی کثرت، بہت زیادہ استغفار، یہاں تک کہ ہزاروں دفعہ میں بھی چلا جائے تو کرتے جائیے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جلد اللہ تعالی آسانی فرما دیں گے. حاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اس کی وضاحت. حاف آستین اصل میں اسلامی شاعر میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی نکلا ہے. یہ جو دنیا کھیل کود کے پیچھے بھاگی ہے اور فیشن سے متاثر ہوئی ہے تو جا کے آستین چھوٹے ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تمام انسانوں کے آستین مکمل ہوتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ میں سجدہ کیا کروں سات ہڈیوں پہ، سجدے میں جو جو مقامات آپ سنت کے مطابق لگتے ہیں، واللہ اکف، اور میں آستینوں کو نہ لپیٹوں، باقاعدہ یہ حدیث میں موجود ہے. اور اسی طرح تمام فقہ کی معتبرات، جتنی بھی معروف کتابیں ہیں فقہ کی، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کی کوہنیاں نظر آتی ہیں، کھلی ہیں، تو ایسی نماز مکروہ ہے. اور مکروہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملے گا. ایسی عبادت جس میں ثواب نہ ہو، کیا فائدہ ہو اسی عبادت؟ طلاق نامے پر تین طلاق کے دستخط کرنے کے بعد میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، کیا ایک ایسا حرام ناجائز ہے؟ اور طلاق تو ظاہر بات ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اس کے لیے اس کی بیوی جائز نہیں ہے. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی اور سے شادی نہ ہو جائے. تو تین طلاق کے بعد میاں بیوی آپس میں کچھ بھی نہیں لگتے، نامحرم ہیں، ان کا ساتھ رہنا حرام، اور ان کا آپس میں بات کرنا بے پردگی، اور ان کا تعلق قائم کرنا گناہ کبیرہ. احتیاط بہت ضروری. اگر مرد کا روزہ نہ ہو اور بیوی کا روزہ ہو تو کیا مرد اس حالت میں بیوی سے استفادہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ہاں علماء نے اجازت دی ہے اور کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویاں ہیں، کہ کچھ اس میں گنجائش ہے روزے کی حالت میں خواتین کے قریب جانے کی. لیکن حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ وہ پیغمبر تھے اور تم ایک عام انسان ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمت، جو حوصلہ، جو سنجیدگی عطا فرمائی ہے، وہ ہر کسی میں نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ روزہ ضائع ہو جائے گا. تہجد کی نماز با جماعت پڑھنا ثابت ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نفل نماز پڑھائی ہے، وہ تراویح ہی ہے. یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رات میں تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور آپ نے نماز شروع کی، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک جمع غفیر اور ایک عظیم جماعت بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ تم لوگوں پہ فرض کر دی جائے گی اور میری امت کے لوگ سستی کریں گے، نہیں پڑھیں گے. اس لیے آپ نے درمیان میں باقاعدہ اس میں ناغہ فرمایا، گھر پہ عبادت فرمائی. آپ نے جو نفل میں امامت فرمائی ہے وہ تراویح ہے، وہ تہجد یا اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد میں یا قیام اللیل میں یہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں، اس کی جماعت کو مکروہ قرار دیا، نہیں کرنی چاہیے. احتیاط ضروری ہے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر ہر نماز کی جماعت شروع ہو گئی تو فرائض اور سنن خلط ملط ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ فرض ظہر کی نماز زیادہ ضروری ہے یا رات میں جو نفل پڑھی جا رہی ہے وہ زیادہ ضروری. احتیاط ضروری. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم حل مشکلاتنا وقت حاجاتنا، وادفع عنا بلیاتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انک سمیع الدعاء. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے. حاضرین مجلس کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے اموال میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے کام کاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد، نصرت اور برکات نازل فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور پاکستان اور اس کا چپا چپا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.